بہت سخاوت سخاوت بہت بڑھنی ہے عمر پہ جانے سے پہلے پہ. الحمدللہ جل وعلا صلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله، فإن أخسرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. دنیا میں دو عبادت ایسی ہے کہ جو صرف حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں بجا لائی جاتی ہے، اس کی ادائیگی کی کوئی اور جگہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمائی ہے، بلکہ کسی اور جگہ اس کی نقل بھی ناجائز اور حرام ہے. ایک حج پر دوسرا عمرہ. عمرہ حقیقت میں حج کی مشق ہے. شریعت میں ہر بڑے عمل کے مقابلے میں ایک چھوٹا عمل ہوتا ہے. جس طرح تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو کہتے ہیں قرآن شریف کا ثواب ملتا ہے، حدیث سے ثابت ہے. یہ ایک مختصر عمل کو مفصل عمل کا نمونہ بنا لیا کہ اگر قرآن شریف آسان ہو جائے تو کتنا ہوگا سورہ اخلاص تین دفعہ پڑھنے کے برابر ہو. اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے آسان فرمایا ہے، امام ابو حنیفہ رات کو دو رکعت میں دو قرآن پڑھتے تھے. کتنا مشکل کام ہے، ہمارے لیے بیان کرنا مشکل ہے. دو صحابہ ہیں، ایک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے تمیم داری، جو ہر رات کو ایک اور دو قرآن ختم کرتے تھے، اور دو تابعین ہیں، ایک سعید ابن جبیر اور دوسرے امام ابو حنیفہ النعمان. معیار الحق میں میاں نذیر حسین دہلوی غیر مقلد نے لکھا ہے کہ امام صاحب سے اجتہاد میں اختلاف ہوا ہے، آپ کے تقوی اور ورع کی بلندی مسلم ہے. خواجہ خواجگاہ فرید الدین مسعود گنشکر اجودنی، انہوں نے ایک دن اپنی خانقاہ میں کہا کہ شاید آج رات کو رمضان ہو جائے، میرے ساتھ کوئی تراویح پڑے گا؟ تمام مریدین نے کہا ہم سب کھڑے ہوں گے. آپ نے کہا محلے کی مسجد میں فرض پڑھ کے آ جاؤ. فرضوں کے لیے ہمیشہ بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے کہ وہ جامع مسجد میں ہو، محلے کے لوگوں کے ساتھ ہو، ایک جگہ ہو. ایک شان و شوکت اللہ نے مسجد کو عطا فرمائی، اس لیے حنفیہ کے نزدیک دوسری جماعت جائز نہیں. وہ کہتے ہیں ہر شخص کہے گا کہ دوسری مل جائے گی تو جماعت میں جانے کا جذبہ متاثر ہو جائے گا. الگ تحقیق امام صاحب کی فقہ میں دوسری جماعت نہیں ہے. اگر لکھا ہے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ثواب بالکل نہیں ملے گا, صرف ایک عادت ہے جو آپ کر رہے ہیں. تفصیلات مولانا رشید احمد گنگوئی نے القطوف الدانیہ فی حکم الجماعت الثانیہ میں پوری تفصیل کے ساتھ نقل فرمائی. اسلام میں امامت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ فرماتے میں نے نبیوں کو امام بنایا تھا, سب پیغمبر امام تھے. وجعلناہم ائمۃ یہدون بأمرنا. ابراہیم علیہ السلام نے کچھ سخت امتحانات پاس کیے تو حق تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما, اب میں لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں آپ کو. حضرت نے کہا وہ من ذریتی, میرے بیٹے بھی بن جائے. قال لا ینال احد الظالمین, جو غلط کار ہوں گے ان کو امامت نہیں ملے گی. جن میں ذرا سا بھی کمی کوتاہی ہوگی امامت سے محروم کر دیا جائے گا. دیدہ را دیدہ باعث میں سے آپ کو سیر کرا رہا ہوں بعض مسائل کی. اور ہمارے پیغمبر کو کہا اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة, جب آپ تشریف فرماؤ خود نماز پڑھائے. لا الہ الا اللہ کہ آپ کی امامت کتنی پیاری ہے اور اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے. آپ کے صحابہ جیسے لوگ قیامت تک نہیں آ سکیں گے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے افضل الخلائق بعد الانبیاء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبروں کے بعد بہترین مخلوقات صحابہ ہیں. قرآن کریم بھی جب صحابہ کا ذکر کرتا ہے تو فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا, یہ پکے مومن ہیں. لهم مغفرۃ ورزق کریم, ان کی بخشش بھی یقینی ہے اور عزت کی روزی بھی ان کو دی جائے. کبھی قرآن کہتا ہے لهم جنات النعیم, ان کے لیے خوشگوار قسم کی جنتیں ہم نے تیار کی. کبھی قرآن کہتے رضی اللہ عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہے. اور رضو عنہ, یہ بھی راضی ہے, ان کی رضا بھی کوئی چیز ہے. ایک تو یہ کہ میں راضی ہوں, دوسرا یہ کہ مجھے یہ خیال ہے کہ آپ بھی راضی رہے نا. آپ غور کریں ذرا, محاوراتی زبان میں عقل سے سوچے کہ کسی شخص کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ راضی ہیں. آپ کہیں آپ بھی راضی رہے. صحابہ کرام جب حضرت کی خدمت کرتے تھے تو ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں حتی رضی عنی, یہاں تک کہ حضرت خوش ہو گئے, بہت میں نے ایسی خدمت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. اور صحابہ جب صحابہ کو کچھ کہتے ہیں تو وہ یہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر دنیا سے گئے وکان ان کا راضی ان, اور آپ سے رضامند تھے, خوش تھے. تو یہ آپ کی بہت بڑی عزت اور دولت ہے کہ اللہ کے رسول آپ سے راضی گئے, خوش گئے. لا الہ الا اللہ. ہر بڑے عمل کا ایک چھوٹا عمل بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں فجر کی جماعت نماز جماعت سے پڑھے اور وہی بیٹھا رہے, سورج نکل آئے دو رکعت پڑھ لے تو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. ایک حج اور عمرے پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. صحیح طرح عزت سے خوشی سے وہاں آدمی رہے, 3.5-4 لاکھ کا عمرے کا پیکیج ہے 15-20 دن کا. ایک تو آدمی اس طرح رہے, ایک مولوی صاحب سے الیک سلیک حرم شریف میں ہوئی, حج کے لیے آیا ہوا تھا. میں نے کہا کہاں سے آئے؟ کہا ڈیرہ اسماعیل خان سے. تو میں نے کہا رہتے کہاں ہو؟ کہ ڈیرہ اسماعیل خان ہی کے محلے میں. میں ڈیرہ اسماعیل خان سے ہی آ رہا ہوں نمازوں میں. میں نے کہا کتنا پیکیج ہے؟ 76,000. میں جاتا رو خز جی یا گل کٹ کے گئی. اب یہ قطعی شکریہ دے. اس لیے اس غریب نے کہا کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہی آ رہا ہوں میں. 4-6 گاڑیاں بدلنا, اور اللہ جن کو ہمت دے. میں ان بزرگوں کو بھی جانتا ہوں جو حرم میں گاڑی میں نہیں بیٹھتے تھے بالکل, پہاڑوں میں رہتے تھے, جنگلوں میں رہتے تھے. اللہ نے کیا ہمت دی تھی, کیا چلت تھی, کیا شان تھی. ہمارے وہ دو ساتھی گئے تھے تو وہ مکہ سے باہر جا کے ایک جگہ چادریں بچھائی اور کہا بس یہیں سے عمرے اور حج کریں گے. حج کے ایام جب قریب آئے تو وہاں پر وہ کیمپ لگا جو بغیر ویزے والوں کو پکڑ دے. یہ دونوں بغیر ویزے کے تھے. وہ جو افسر تھا ان کے پولیس کا, اس نے کہا دو بوڑھے بوڑھے آدمی ہیں چادریں ڈالے ہوئے, وہ ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور ٹیلی فون کیا اپنے لوگوں کو کہ یہاں قالین ڈالو یار ان کو, کوئی بزرگ آدمی ہے. پھر اگلے دن آیا اور ان کو کہا کھانا کہاں سے کھاتے ہیں؟ کہیں جا کے شہر میں سستا کھانا دیکھتے. اپنے باورچی کو بلایا, اس کو یہاں روزانہ صبح و شام 3 ٹائم ان کو کھانا کھلایا کرو ہمارے کیمپ سے. کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا ہم آؤٹ آف ٹرم ہیں. کہا پاسپورٹ دے دے. پاسپورٹ لے جا کے ٹپ پہ لگوائے, حج کی منظوری کروائی. کہا یہ رکھ لے. سامنے کمروں میں سے کمرہ کھولا, کہا اس میں رہیں گے. خدا تعالی خاص مہربان ذات ہے. بعضوں کا امتحان مختصر ہو جاتا ہے, بعضوں کو بہت دیر تک پریشان کیا جاتا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ اگر نیت خالص ہو, رضا الہی مقصود ہو, تو ایک ایک مشقت پر اجر بڑھتا ہے. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے, باب اجر العمرۃ علی قدر النصب. نصب کے معنی تکاوٹ. عمرے کا اجر تو تکاوٹ سے بڑھ جاتا ہے, لیکن اب ہم تکاوٹ والے ہیں نہیں, چل چلاؤ والے ہیں. تو بس ہم کہتے ہیں کہ حرم سے دیوار سے متصل ہوٹل ہو, 2-3 خادم اور خوب شوق و ذوق سے آمد و رفت ہو. ورنہ جن کو خدا تعالی توفیق دے وہ تو حرم کی گلیوں میں کوچوں میں 24 گھنٹے میں ایک چکر لگائے, وہاں بھی قیامت تک رحمتیں برس دیے. خصوصی برکات آپ وہاں کے بازار دے کے مارکیٹ دے کے. دنیا کے کسی منڈی اور مارکیٹ میں آدمی کا دل خوش نہیں ہوتا. اپنے گھر کے لیے سامان خریدنے آپ جائیں گے, جب تک گھر نہیں پہنچے غمگین ہوں گے, لیکن حرم کی دکانیں دیکھ کر کے تر و تازہ, ایسا لگتا ہے کہ فرشتے براہ راست جلوے گرا رہے. ایک دکاندار سے ہمارے ساتھی نے سودا خریدا, ہم ساتھ تھے. جب کمرے میں گئے تو اندازہ ہو گیا کہ کچھ ریال ان کے ہماری طرف آئے اور ٹھیک ٹھاک آئے. صبح ہم دوبارہ اسی ٹائم پہ گئے اور اس کو کہا کہ کل آپ سے ہم نے یہ چیزیں خریدی اور یہ 800 ریال آپ کے ہماری طرف آ گئے. اس نے ایسا ایسا کیا اور پھر کہا میں نے رات کو حساب کیا تھا, دن بھر کی بیکری اور فائدہ برابر آیا, میں نہیں لے سکتا ہوں، زیادہ نہیں لوں گا میں. حالانکہ اسی ملک سے گیا ہے جہاں پر لوٹنے لوٹانے والے ہیں، لیکن وہاں پہنچ کے اخلاق بلند ہو گئے. انہوں نے کہا میں نے حساب کیا ہے رات کو، میری بہتری اور فائدہ برابر آیا ہے، لہذا میں مزید نہیں لے سکتا ہوں، آپ کے پاس کہیں اور سے ریال آئے. اس لیے حضرت عمر نے کہا تھا ہمارے یہاں کے بازاروں میں وہ لوگ کام کاج کرے جن کو فقہ میں اور علم میں مہارت ہو، تاکہ وہ سودا سلف کے بہانے اپنا ایمان بیچ نہ دیں. تو چونکہ ہر بڑے عمل کا ایک چھوٹا عمل اللہ نے مقرر کیا ہے، تجربہ ہے کہ جو شخص اشراق شوق سے پڑھے گا، فجر جماعت سے پڑھے اور پھر اشراق شوق سے پڑھے، وہ جلدی حرم شریف چلے جائے گا. وعدہ ہے نا، من صلی الفجر بجماعت، جس نے فجر جماعت سے پڑھی، ثم جلس وذکر اللہ، پھر بیٹھا رہا اللہ کا ذکر کرتا رہا، حتی اذا طلعت الشمس، سورج نکل آیا، فقام وصلى رکعتین، کھڑے ہو کے دو رکعت پڑھی، فلہو کا حج و عمرہ، اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. تامتن تامتن تامتن، پورا پورا پورا. ایک دفعہ میرا اشراق چھوٹنے لگے، زیادہ چھوٹے، اس سال غیر حاضری ہو گئی. اگلے سال میں نے اشراق کی پابندی کی، تین دفعہ جانا نصیب ہوا. خود میں اس کا گواہ بالفعل موجود ہوں. من صلی الفجر بجماعت، اور پھر ثم جلس وذکر اللہ، حتی اذا طلعت الشمس فقام وصلى رکعتین فلہو کحج و عمرہ. فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر نے بیٹے کو کہا عبداللہ کو کہ طواف کرتے، اس نے کہا دو رکعت ابھی پڑھیں گے، کہا بعد میں جب سورج نکلے گا، ابھی نہیں پڑھیں گے. جب طواف ختم ہوا، ایسے محبت میں بیٹے کو کان سے پکڑا، کہا چل باہر چل، ضروری جانا ہے، ہگنے ہونے ہو، کام کاج کر کے کافی دیر ہو گئی. واپس آئے، عبداللہ کو کہا تجھے اختیار ہے اندر پڑھے یا یہاں پڑھے. عبداللہ اندر گیا، کہا میں اندر پڑھتا. حضرت عمر نے کہا دو رکعت کہیں بھی ہو جائے گی. حافظ ابن حجر نے تسلیم کیا ہے کہ حضرت عمر فجر کے بعد نفلوں کے قائل نہیں تھے، کل حنفیہ، یہاں تک کہ طواف کے دو رکعت کے بھی فجر کے بعد قائل نہیں تھے. یہی ہمارا مذہب بھی ہے کہ عصر یا مغرب کے بعد طواف کر لے، دو رکعت بعد میں پڑھ لے. الحمدللہ علی ھذا الوفاق. جس طرح حدیث میں آپ نے اپنی بیٹی کو کہا فاطمہ کو اور علی کو کہ رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرے، غلام اور کنیزوں سے بہتر ہے. وہ کنیزیں مانگ لے آئی تھی بی بی فاطمہ. علماء نے اس میں بہت توجیہات کی ہے، 10-12 ہم نے بھی اس دن بخاری میں کی، لیکن ایک عجیب توجیہ میں کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ جو شخص رات کو سوتے وقت تسبیحات کا اہتمام کرے گا، دنیا اس کے سامنے ایسی کھڑی ہوگی جیسے غلام مطیع فرمان بردار. علماء کو دیکھو جہاں قدم رکھتے ہیں، لوگ جوتے اٹھاتے ہیں، لوگ سلام کرتے ہیں، ہاتھ ملانے کے لیے کتنے تڑپتے ہیں. ابھی بھی ایک دوڑتا دوڑتا آیا، لیکن جو کہ میں روٹین کے خلاف نہیں کرتا، سب کا حق ہوتا ہے، اس لیے اس کو عبرتناک طریقے سے پیچھے گیا. سو کی دیدن پسڑن دی گی، سو کی دغی کا غردوی چو خوب را دیا. علماء صلحاء بزرگان دین اساتذہ مشائخ ان سے محبت کسی وجہ سے نہ ہو. کبھی وہ تنبیہ کر لے یا سختی کر لے تو بس دو شیخ چلی دو دانے چھڑی دی خفا ہو گیا میرے دو دانے چنے دے دو. یہ محبت نہیں ہے, یہ 420 ہی مکر ہے. ان کی سختی بھی سہل ہے, اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب خضر کے پاس گئے, خضر نے انتہائی سختی کی. اول تو داخلہ نہیں دے رہا تھا, وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, تو بڑا آدمی ہے, پیغمبر ہے اسرائیل کا اور توریت کا, ہم میرے ساتھ کیا کرو گے. اور پھر اتنی سخت شرط لگائی کہ مجھ سے بات چیت نہیں کرنا, گویا آخر تک ناراض رہے. حضرت موسیٰ نے منظور کر لی. تو علماء کہتے ہیں جب طلب صادق ہو تو شیخ کی شدت مانے نہ بنے. جب آدمی محبت میں سچا ہو تو اس کی شدت اور کڑواہٹ بھی برداشت کر لے. وہی شمال لستا دلوری رالو اور دخوند تریخو پما خو گو لگے دنا. کہتے ہیں آپ کی طرف سے جو تحفہ آیا تھا وہ زہر کا تھا لیکن مجھے بہترین تریاق لگا اور زبردست شیرین محسوس ہوا کیونکہ آپ کے ہاتھوں کا تھا. شمال لستا دلوری رالو دخوند تریخو پما خو گو لگے دنا. اس زمانے کی محبتیں بھی بہت ٹیمپریری, ہم بھی ایسے ٹیمپریری مولوی ہیں, کمزور ہیں. اللہ ہمیں اونچا کردار اچھا گفتار نصیب فرمائے اور ہمارے لوگوں کو بھی محبت کی صداقت نصیب فرمائے. تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو, توریت ان کو دی گئی, بنی اسرائیل کے لیے مبعوث وہ ہے, 9 معجزات ان کو نقد عطا کیے گئے, لیکن جب حضرت خضر کے پاس رہنے کا حکم آیا سب کچھ برداشت کر لیا, سب برداشت. 3 سفروں میں ساتھ رہے, 3 سفروں میں 3 امتحانات ہوتے, 1 سیمائی ششمائی سال پورا ہو جاتا, اگلے سال کا اختیار ہے. ناز براکن کے طلبگار توست, اور بہت زیادہ خضر سخت روش تھے, کبھی کشتیاں توڑ رہا ہے, کبھی بچوں کو قتل کر رہا ہے, کبھی لوگوں کی دیواریں بنا رہے. حضرت موسیٰ نے کہا بس میں جا رہا ہوں. علماء کہتے ہیں مقصد سفر کا پورا ہو گیا تھا. ایک شاعر اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر کم از کم 1 سال تک تو بیٹھو. علیک ان تبکی علی قبری حولا کاملا ومن یبک حولا کاملا فقد اعتذر. وہ 1 سال تک تو میری قبر کے پاس آؤ جاؤ نہ, آنسو بہاؤ نہ, اور 1 سال کے بعد آدمی کا عذر معقول ہے. 1 سال میں کمالات حاصل ہو جاتے ہیں, عادات اپنائی جاتی ہے, مناسبت پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں دور حدیث کے طلباء شیخ کے پاس 1 سال رہتے ہیں تو ان کے علوم پختہ ہو جاتے ہیں. مولانا بدر عالم ایک عالم گزرے ہیں, ہمیں معلوم تھا کہ حضرت نے اپنے استاد مولانا انور شاہ سے 6 دفعہ دور حدیث پڑھا ہے, لیکن حضرت کی ایک تحریر میں نے دیکھی, اس نے کہا 10 دفعہ پڑھا ہے, میں 10 دفعہ پڑھا. تو دنیا میں جب شان ورشا کے علم کا حوالہ آتا ہے تو بدر عالم کی کتاب فیض الباری ساتھ ہوتی ہے. 10 سال شاہ صاحب سے پڑھا. اور قاضی مظہر حسین نے بھی جب حضرت مدنی سے دور حدیث پڑھا اور گھر آ کے اپنے ابا کو سنایا, خود بہت بڑے عالم تھے مولانا کرم الدین دبیر, تو اس نے کہا بیٹے یہ 1 سال تو آپ نے اپنا کورس پورا کیا, ایک سال اور میرے لیے لگا دو. انہوں نے کہا سر آنکھوں پر. طالب کہتے اس کو کہتے جس کا علم کے علاوہ کوئی اور کام نہ ہو. اب ہمارے طلبا کہتے جی اور وقت ہے نہیں ہمارے پاس. میں کہتا ہوں تم طالب ہو ہی نہیں. لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو جب شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کو لے کے جا رہے تھے, حضرت شعیب کے ہاں 10 سال رہے. ہمارے ہاں علم کا نصاب بھی سارے درجات ملا کر 10 سال بنتا ہے. درجے دور حدیث کے ساتھ 2 سال تخصص 10 سال ہو گئے. تو جنگل میں ایک جگہ محسوس ہوا کہ مصر کا راستہ یہ نہیں ہے. اندھیرا, جھاڑا, سخت سردی, ٹھنڈی ہوا ہے. بی بی صاحبہ موسیٰ علیہ السلام کی بیگم صاحبہ, پیغمبر شعیب کی صاحبزادی شہزادی, اس نے کہا مجھے کچھ تکلیف بھی ہے جس میں آگ کی ضرورت ہے, زچگی کی تکلیف. ہمیں ان بدعتیوں سے پوچھتا ہوں کہ ذرا شرم کرو. تم جو کہتا وہ غیب دان ہے, وہ عالم الغیب, شعیب پیغمبر ہے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ بچہ راستے میں پیدا ہوگا کبھی بھی جانے نہ دیتے. موسیٰ علیہ السلام کو ابھی نبوت ملنے والی ہے. قبل النبوت مقام بھی جہان کے ولایت سے بڑھ کر ہے, ان کو بھی پتہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یہ دور آگ چمک رہی ہے اور اس سے سروٹ کا بھی لے کے آتا ہوں انگارہ, اور ان لوگوں سے پوچھتا بھی ہوں کہ بھئی مصر کا راستہ کہاں ہے, کہ ہم جہاں سے جا رہے ہیں یہ تو مصر کا راستہ مجھے نہیں لگ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام مصر کے تھے لیکن فرعون کے ساتھ اختلاف ہوا تھا تو وہاں سے روانہ ہو کے مدین گئے تھے. تو 10 سال بعد حکم آیا کہ اب گھر والی کو لے کے سیدھا جاؤ, واپس فرعون کو سمجھاؤ. موسیٰ علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے, ایک درخت تھا جس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی لیکن اس کی تپش نہیں تھی, یعنی جلوے تھے نور خداوندی کے. حضرت حیران در حیران ہو گئے. آواز آئی انا ربک, میں تیرا رب ہوں اے موسیٰ. فخلع نعلیک, جوتے ایک طرف کر دو. انک بالواد المقدس طوا. اور یہ ابتدا ہے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کی. نبوت مل گئی اور حق تعالیٰ نے کہا سیدھا نکلو مصر چلو. وہاں فرعون بہت سرکش ہو چکا ہے اور اس کو صراط مستقیم سمجھانا بہت ضروری ہے. اس جگہ امام النصر مولانا انور شاہ نے لکھا ہے اور مفسروں نے ان سے پہلے بھی لکھا ہے کہ نبیوں کے ساتھ اللہ کا برتاؤ کچھ اور ہی ہوتا ہے. کہہ نہیں سکتے تھے کہ میری گھر والی جنگل میں بیٹھی ہے اور بچہ پیدا ہو رہا ہے, وہ خدا کے سامنے کوئی بہانے کرتا. نبوت مل گئی اور آگے بڑھ گئے. مصر چلے اور وہاں فرعون سے مقابلہ ہوا. فرعون کو اللہ نے زیر و زبر کیا. حضرت موسیٰ اور ان کے اعوان کو فتح یاب فرمایا. بی بی صاحبہ جنگل میں اندھیری رات میں جھاڑوں میں ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھی ہوئی ہے, اسی حالت میں بچہ پیدا ہوا. والد نے بھیڑ بکری دی تھی اپنی بیٹی کو کہ اپنے ساتھ لے کے جاؤ, یہ آپ کا حصہ ہے. جب صبح ہو گئی بھیڑ بکریاں ادھر ادھر دوڑنے لگی, بچے کو لے کے گود میں اٹھایا اور لکڑی لے کے ریوڑ واپس ابا کے گھر. شعیب علیہ السلام نے پوچھا خیریت؟ کہا رات کو آگ لینے گئے تھے, شاید کوئی درندہ کھا گیا, واپس نہیں آیا, یہ بچے بھی پیدا ہوا. مروج الذهب جس کو مروج بھی کہتے ہیں، ومعادن الجوہر میں مسعودی مورخ نے لکھا ہے 50 سال بعد موسیٰ علیہ السلام اس جگہ سے گزرے مدین سے، وہ خوبصورت جوان تھا، لڑکوں میں اوپر نیچے ہو رہا تھا، آپ کی آنکھیں دیکھتے ہی میٹھی ہو گئی، پوچھا کیا نام ہے؟ کہا موسیٰ، کہا کیوں؟ کہا میرے والد موسیٰ علیہ السلام، کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ میری والدہ کو لے کے میرے نانا کے گھر سے مصر جا رہے تھے، راستے میں میری والدہ کو تکلیف ہوئی جس کے بعد میں پیدا ہوا، اور وہ آگ لینے گئے لیکن واپس نہیں آئے، کوئی جانور ان کو کھا گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدا ہے، پیچھے ان کو یہ خیال آیا ہے۔ حضرت نے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا 1 سال ہو گیا، فوت ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام غم کی وجہ سے زمین پر بیٹھ گئے، فرمایا میری وجہ سے بڑے دشتوں میں، جنگلوں میں، طوفانوں میں تکلیفیں اٹھائی تھی، ایک دفعہ دنیا میں ملاقات ہو جاتی معذرت کر لے، بہت اعتذار پیش کرتا خدمت میں۔ اور حضرت نے کہا میں موسیٰ بنی اسرائیل کا پیغمبر ہوں، یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، جب آگے بڑا خدا کا حکم ملا، نبوت مل گئی، اور آگے مصر جا کے فرعون سے اتنے سال تک مقابلہ رہا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ معاملہ عجیب سا ہوتا ہے، وہ تکالیف کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ مقاصد کو دیکھتے ہیں۔ مصائب تو ویسے بھی آتے ہیں، یہ چور اور لفنگے اور یہ لٹیرے اور قتال دیکھو کیسے کیسے شرمسار ہے اور کیسے کیسے طوفانوں میں گرفتار ہے، لیکن اگر آج بھی ان کو موقع مل جائے تو جو پہلے کر چکا ہے اس سے بڑھ کر کریں گے۔ رحمان بابا کہتے ہیں ایسے نچے دائے ہو کر نور بنکڑی، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوا ہے اور نہیں ہو، اور اس سے بڑھ کر ہوں گے، یہ تو دنگا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو حج تو ایک متعین عبادت ہے، اور زندگی میں ایک مومن مسلم پر ایک دفعہ فرض ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان بشاشت قلب کے لیے، غذا روح کے لیے، تقویت ایمان کے لیے، تحسین اعمال کے لیے، اپنی زندگی قیمتی بنانے کے لیے جاتے رہتے ہیں۔ حج کا کیا حساب ہے؟ ایک محدث کا تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کا پتہ چلا کہ اس سال وہ حج کرنے آ رہے ہیں، 3000 محدثین مختلف ملکوں سے ان سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت کون سا وہ حج ہے، 145واں حج تھا ان کا، مدینہ منورہ میں ایک بزرگ ہے افغانستان کا، وہاں آباد ہے، اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت ایسی دی ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک اور مدینہ منورہ، مجھ جیسے شخص کو متاثر کرنا آسان کام نہیں۔ میں نے پوچھا 55 سال ان کے وہاں ہو گئے، میں نے کہا حج کتنے ہوئے، کہا کوئی سال ناغا نہیں ہوا، میں آئے حج کے لیے تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو حج تو مہینوں کا بھی انتظار کرنا پڑے گا، ذوالحج کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اکرام میں 3 مہینے لگائے، الحج اشہر معلومات، شوال، ذیقعد، ذوالحج، 3 مہینے۔ علماء کے تو یہ تیاری کے لیے کہا ہے، لیکن اصلاً تو 8 ذوالحجۃ کو احرام باندھا جاتا ہے اگر پہلے سے نہیں باندھا ہو، اور منا جا کے 5 نمازیں پڑھتے، اگلے دن 9 ذوالحجۃ ہے، اور عرفات کے میدان میں جا کے ظہر اور عصر پڑھنی ہے، دعائیں مانگنی ہے، مغرب وہی ہونی ہے لیکن پڑھنی نہیں ہے، اور مزدلفہ جا کے قضا پڑھنی ہے، آج کی قضا معتبر ہے، اگر کسی نے ادا پڑھ لی تو واپس لوٹائی جائے گی، غلط. مزدلفہ میں عشاء و مغرب بعد میں پہنچ کر پہلے مغرب اور عشاء پڑھ لیتے، پھر رات بھر عبادت کر کے فجر اندھیرے میں پڑھ کر دعائیں مانگتے ہیں. یہ جو فجر کے بعد کا وقت ہے مزدلفہ میں، کہتے ہیں یہ قبولیت مشکلات میں عرفات سے بڑھ کر ہے. آپ نے عرفہ میں جو دعا مانگی تو اس دعا پر اللہ تعالی کے ساتھ آپ نے بہت رونا دونا کیا کہ یہ جو میری امت سے خون خرابے ہوتے ہیں، حقوق تلف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں معاف ہوگا، اس میں ان کو جہنم میں ڈالوں گا. آپ عرفات سے بڑے آنسوؤں کے ساتھ واپس ہوئے، اور مزدلفہ میں پہنچ کر آپ نے مغرب پڑھی اور پھر عشاء کی نماز، اور پھر صبح غلس تک آپ نے عبادت کی، وقت فجر اندھیرے میں پڑھ کر کے آپ اسی دعا میں دوبارہ لگ گئے، اور آپ نے کہا خدا یہ امت تو قیامت تک جائے گی اور ان میں اچھے برے بہت لوگ آئیں گے، اگر اس طرح آپ ان کو پکڑیں گے تو یہ بچ نہیں سکیں گے. تو جبریل فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ خوشخبری لے کے آیا اور فرمایا کہ یہ دعا بھی قبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو میں بدلے دے دوں گا اور قسم قسم کی نعمتیں اور جنتیں عطا کر لوں گا اور ان کو چھڑا لوں گا. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کا مقام شفاعت ہے کہ آپ نے دنیا میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے منظوری لے لی، لیکن امت کو اتنا کمزور اور بے وفا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس قسم کے ہتھکنڈوں میں لڑ پڑے لگے رہے جس کے لیے نبی تر آنکھوں سے عرفات سے واپس ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا قبول ہونا کتنی بڑی دولت ہے، اور کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے. پیغمبر کا تو منصب ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں آپ کی ایسی تھی، قدمو والحقوق ترمذی میں ہے، کہ اس میں رکاوٹ پیدا کی گئی تو کہا کہ یہ نہیں ہو سکے، یہ کیسے معاف ہو سکتا ہے. اور یہ ساری چلت جو ہے عرفات میں اور مزدلفہ میں اور منا میں، علماء دین کہتے ہیں یہ چلت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہ واویلا ہو، یہ میدان میں رونا دھونا ہو، وہ ایک تفصیلی عمل ہے. حج، حج بہت تفصیلی عمل ہے. خواتین نے بار بار جہاد کے لیے درخواست دی، بخاری کتاب الجہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاد کن الحج، یہ جو تم حج کرتی ہو یہ جہاد ہے. گھر سے نکلنا، پردے کا خیال رکھنا، اجنبیوں سے بچنا، چہرے پر کپڑا نہ ڈالنا اور پھر بھی پردے کا اہتمام کرنا، خواتین کے لیے بہت مسائل ہیں، بہت مشکلات ہیں. اجنبیوں کے ساتھ ٹچ مس ہونے سے بھی بچنا ہے، اس سے قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. آپ نے کہا عورتوں کا جہاد تو حج ہے، گو سخت مارکوں میں خواتین گئی ہے، حضرت عائشہ اور بڑی بڑی بیویاں سب شریک رہی، اور انہوں نے کام زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے تھے اور ان کو پانی پلاتے تھے، زخمیوں کو مشک بر بر کے لاتے تھے، اور ہم بعض بوڑھی عورتیں اپنی جگہ بیٹھی رہتی تھی امیاتیہ انصاریہ، اور وہ مشک جو پھٹ جاتے تھے زیادہ استعمال ہونے سے اس کو سیتی تھی، سلائی کر دی تھی. جیسے عید کے دنوں میں کچھ طلبا بیٹھے رہتے ہیں وہ سائیکلوں کے وہ پنچر لگاتے، اس طرح وہ بیٹھی رہتی تھی اور وہ مشک سیتی تھی. حضرت عمر کی خدمت میں کچھ خوبصورت چادریں آئی تھی، ایک چادر بچ گئی تھی بہت اعلی، صحابہ سے پوچھا یہ کس کو دینا چاہیے، انہوں نے کہا آپ کے نکاح میں حضرت علی اور فاطمہ کی بیٹی ہے ام کلثوم، یہ حسنین سے بڑی ہے، لیکن اعراب کے ہاں بھی بچیوں کا ذکر کم ہوتا ہے. اور یہ حضرت عمر کے نکاح میں دی گئی ہے، یہ طے شدہ ہے، اس میں کوئی شک. بخاری جیسی کتاب میں خود روافظ کہتے ہیں اول فرج غصبان، یہ اصطلاح ہے باقاعدہ. تو صحابہ کی خواہش تھی کہ چونکہ وہ بھی پیغمبر کی نواسی ہے، اور نواسے کو ابن اور بنت کہتے ہیں، آتے حاضہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن مدینہ منورہ کی ایک بزرگ خاتون جو غزوہ احد کے اندر مجاہدین کی مشقیں سیتی تھی وہ رہ گئی ہے، یہ چادر ان کو دیو. ام عتیہ انصاری، اللہ اللہ. وعلی حضرت عمر نے ان کا ذکر کیا کہ یہ ہمارے لیے مشق سیتی تھی، اور آج بیت المال سے انعامات تقسیم ہوئے تو وہ رہ گئی ہے، مجھے معلوم ہوا، لہذا اس کو یہ چادر پہنچا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا مخرمہ نام تھا اس کا، اس کا بیٹا ہے مسور، بہت بہترین صحابی ہے، باپ بھی صحابی ہے، لیکن وہ باپ ذرا غصے والا تھا. اس نے بیٹے کو کہا کہ مجھے فوراً پیغمبر کے پاس لے جاؤ، وہاں خوبصورت چادریں آئی ہے اور وہ تقسیم ہو رہی ہے، ختم ہو جائے گی. دنیا ہے، دنیا میں ہر طرح لوگ ہوتے ہیں، اور چیزوں کی بھی ضرورت رہتی ہے. بیٹا باپ کو لے کے آیا، بیٹے کو کہا کہ ادعو لنا، حضرت کو بلاؤ. فقبر علیہ، بیٹے نے کہا بلا لو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم یہی بیٹھے رہیں گے. اس نے کہا بلا لو، انہو کریم رحیم، وہ ایسے غصے والے نبی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سن لیا کہ باپ کہتے بلاؤ اور بیٹا کہے بے ادبی ہے، حضرت کو آواز نہیں دی جا سکتی ہے، بغیر صبر کرنا پڑے گا. اور حضرت اسی چادر کو یا آبا کو بہت خوبصورت طریقے سے لپیٹ کے اور باہر آئے، اور اسی صحابی کو کہا ہاں جی اختباط لگا، یہ میں نے آپ کے لیے چھپا کے رکھا تھا. اندر سے آتے ہوئے وہی چیز لیتے آئے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے. تو آپ نے بھی کہا رضی مخرمہ، ماشاءاللہ مخرمہ خوش ہو کے روانہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال اللہ تعالی حج اور عمرے نصیب فرمائے، تو ایسے ارادے ہو جاتے ہیں، کبھی موانع اور رکاوٹیں آتی ہے. اندازہ ہے کہ کل رات کو عمرے کے لیے روانگی ہو جائے گی. یہ جمعہ بڑی خاص شان و شوکت سے بچا لیا تھا کہ شب جمعہ اور جمعہ یہاں مل جائے، اور دو جمعے وہاں آئیں گے. بہت سارے لوگ تو جب میں نہ ہوں تو نہیں آتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جگہ آباد رہے اور شاد رہے. میرے بعد بھی ہمارے جامعہ کے مقتدر استاد ہیں، تمام علوم و فنون کے قابل ترین، 20-30 سال سے یہاں پڑھا رہے مولانا عنایت اللہ صاحب، وہیں خطاب فرمائیں گے اور خطبہ نماز قاری صاحب یا محمد انور شاہ. اور اللہ پاک آسان فرمائے، بخیر و عافیت نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ. الحمد للہ حمدا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اللہ اکبر کبیرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتم الحج والعمرة لله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العمرة إلى العمرة تغسل الذنوب وتكفر الخطيئات وتقرب العبد إلى الله، أو كما قال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، وفي رواية هكذا للمعتمر ولزائر الحرمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين، واللهم صل وسلم على سيد الأولياء والمتقين سيد الرسل والنبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين ما هو أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتاه فعذر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، أخرجه أصحاب السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: خير نساء بني إسرائيل مريم، وخير نساء هذه الأمة خديجة، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفن السريد على سائر الطعام، أخرجه الشيخان. وقال لبنتي فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لکھا ہے کہ احناف کے رضی اچھا جی مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہونا چاہیے، لیکن علماء نے ایک ہیلے لکھا ہے نا، وہ باغ ابو البستان ہوتا تھا ایک قریب مکہ میں، کہ وہاں کی نیت کر لے تو وہاں تک جب جلا جائے گا پھر وہاں سے داخل ہونا جائز ہو جائے گا. جیسے ایک آدمی تنعیم کی نیت کرے کہ مجھے تنعیم جانا ہے، تو تنعیم جانے کے لیے احرام نہیں ہے، جب تمنیم چلا جائے گا پھر مکہ داخل ہو سکے گا، وہ مکہ کا حصہ ہے لیکن ہل ہے. ویسے ہمارے مزدوروں، یہ جو ملازمین ہیں، ان کے لیے علیحدہ فتاوی بھی صادر ہوئے ہیں جس میں احرام میں قدر چھوٹ دی گئی ہے. حرمین شریفہ میں نبوی کی تصاویر مسجد میں لگانا کیسا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. حیض یا نفاس کے وقت عورت قرآن سن سکتی؟ جی سن سکتی. اللہ آپ کو صحت کامل نوح کی عمر عطا فرمائے. اتنی بڑی عمر کیا کریں گے؟ سب لوگ مر جائیں گے, ہم کیا کریں گے اکیلے؟ عزت کے ساتھ رخصت ہونا دنیا سے اپنوں کے سامنے, یہ بھی زیادہ نعمت ہے. بس یہ کہے کہ خیر و برکت کی عمر اللہ عطا فرمائے, عزت اور احترام کی عمر عطا فرمائے. حافظے کے لیے کوئی علاج بتائے, تقوی اختیار کرے اور گناہ چھوڑ دے. اللہ آپ کو خوش رکھے اور انور شاہ کو اور آپ کی آنکھوں کی ٹنڈک بنائے. کیا عجم میں سادات ہے اور سید قوم ہے؟ اس میں دونوں قول ہے. ابن نجیم کی رائے یہ ہے کہ نہیں ہے. ان الاعاجم قد ضیقوا انصابهم, طلبہ کی نماز اکثر تکبیر الاولیٰ کے ساتھ نہیں ہوتی. طلبہ تو صفوں میں موجود ہوتے ہیں. آپ کو طلبہ سے کیوں پتہ نہیں, بیماری ہے قلب آپ کا, پلیت ہے, بہت زیادہ گندا ہے. مشرف کے ساتھ کہیں ایک پلیٹ پہ تو نہیں کھایا, وہ بھی تو آخر میں اچھا ہو گیا تھا. حال ہی میں اس نے حکومت کو کہا تھا کہ جو مدارس اور طلبہ خالص تعلیم والے ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کرے. وہ مشرف کو بیان آیا, اس نے کہا میں بھی شروع شروع میں بہت غلط سوچتا تھا لیکن جب قریب ہوا تو مجھے بہت خوشی ہوئی ان سے, لیکن تم ابھی تک گن میں مبتلا ہو. قومی بچت ایسا وفاقی ادارہ ہے جو رقم لے کر رنما ایک مخصوص رقم منافع, سودی ادارہ کا ہو نا, سود خور آدمی ادھر ادھر کی باتیں کیوں بناتے ہو؟ اس کے ملازم کی تنخواہ, ملازم تو تنخواہ خدمت کا عوض لیتا ہے, اس کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے. اس ادارے سے ریٹائرمنٹ کی رقم یا پینشن کیسا ہے؟ ادارہ تو پورا سود کا ہے, اس کے تمام ترک کا کام کاج سودی ہے. اگر کوئی 40 دن 41,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لے اس کے بعد جو دعا قبول ہوتی ہے, میں نے 30 دن میں 41 مرتبہ آیت کریمہ پڑھی, مجھے دن پورے ہوئے دعا اللہ قبول فرمائے. اللہ پاک کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات کا مالک ہے. کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں, کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. ایک آدمی کا بیٹا نہیں ہے, صرف بیٹا ہے, لے وہ آدمی بسیت بڑے زمیندار ہے, پوری زمین ایک بیٹی کو اپنے زندگی میں لکھ کر دیتا ہے تو کیا وہ بھی ظالم شمار ہو گیا یا نہیں, اور وہ زمین سر سے تقسیم ہوگی یا نہیں؟ یہ سوال صاف ستھرا لکھو, انسانوں سے لکھوا لو اگر خود تمہاری انسانیت کمزور ہے, کسی انسان سے لکھواؤ جو لکھنا جانتا ہو. ایک آدمی کا بیٹا نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں اس کا بیٹا ہے, یا ظاہر بیٹا نہیں ہے یعنی بیٹی ہے, تو میں سمجھ گیا, لیکن لکھنے میں بھی انسان بننا چاہیے. جس کی ایک بیٹی ہو تو فلاح نصف, باپ کی آدھی جائیداد اس کو حق کی میراث ملے گا, اور باقی آدھی جائیداد بقی اعزاء و اقربا, باپ کے ماں باپ, باپ کے بہن بھائی, ان میں تقسیم ہوگی. اب اگر بیٹا بیٹی کو زندگی میں پوری جائیداد کا مالک بنائے اور اس کو قبض بھی کروائے تو جائز ہے, اگرچہ پسندیدہ نہیں. اگر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو, رکو نہ کر سکتا ہو بیماری کی وجہ سے, تو کیا بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے؟ سجدہ اشارے سے کرنا ہوگا جبکہ سجدے پر قادر ہو. اگر کہتے ہیں سجدے پر قادر نہ ہو, پھر کہ سجدے پر قادر ہو. جو شخص سجدے پر قادر نہ ہو بیٹھ کر بھی وہ نماز کرسی پر پڑھے, اس کے لیے قیام معاف ہے. ہمارا تفصیلی فتویٰ آ رہا ہے الاحسن میں. هل يجوز الصلاة بقلم سوى المسجد؟ نعم يجوز. كما تصح الصلاة على حصير المسجد فهكذا تصح الصلاة مع قلانس المساجد. هي الطهور إن شاء الله، وهي النظافة ليس فيه شيء إلا دق في قلبك. هل تجوز الصلاة الفريضة خلف إمام المبتدي عندي وعند مشايخي الكبار؟ المبتدي الذي يعتقد بأن الأنبياء يعلمون الغيب أو يتصرفون بدون الأسباب أو يحضرون كل حين ومكان، فهؤلاء المبتدئ كفار بلا ريب، ولا تصح الصلاة خلفهم ولا تنعقد الأنكحة معهم ولا تحل ذبائحهم، وهذا أمر واضح في الشرع. اگر کسی بڑے استاد ناراض ہو جائے غصے والے بھی ہو تو اس کو کیسے راضی کرے؟ بس جس طرح آپ کو مرضی ہو راضی کرو، مجھے کیا معلوم؟ غصہ دلاتے ہو پھر راضی نہیں کر سکتے. کشف اور بزرگ کے کرامات پر کوئی مستقل کتاب مولانا شرف علی صاحب کی ہے نا، کرامات صحابہ اور ارواح ثلاثہ. غیر مقلد کشف کو کیوں نہیں مانتے؟ ہندو اسلام کو کیوں نہیں مانتے؟ سکھ حضرت محمد کو کیوں نہیں مانتے؟ مرزا قادیانی کیوں کفر پر اتر آئے؟ یہی حال غیر مقلد کا ہے. کیوں کبھی کوئی جواب ہے؟ کیوں کا تو کوئی ماں باپ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر صحت برکت دے. میں نے چند عرصے سے قرآن مجید شروع کیا، مشکل سے یاد کر تو دعا کو اللہ پاک آسان فرما. میری بہن کو کینسر، اللہ صحت زندگی دے، اللہ آپ کی ایمان صحت علم رزق برکت دے. آپ کے عمرہ تشریف لے جا رہے، میرے ایمان صحت رزق ام کے جو آمین آمین. اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے، آپ کی آپ کے اہل خانوں کو اپنے امان میں رکھے. ہمارے دوست وقاص بھائی جو جل گئے، ان کا انتقال ہو گیا، یا اللہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ ان کی آخرت بہترین بنائے اور وہاں کی جلتی سے محفوظ فرمائے. پسماندگان کو صبر و اجر دے. جامعہ حاضر فاضل متخذ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ بخشش فرمائے، اور متعلقین کو سوگواروں کو صبر و اجر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جنہوں نے بیماریوں کا ذکر کیا اللہ صحت شفا دے، جنہوں نے پریشانیوں کا ذکر کیا اللہ ان کی مدد فرمائے، اور جنہوں نے دیگر ناحق اعتراضات فضولیات بکے اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کا دل و دماغ صاف ستھرا فرمائے اور ان کے دل سے و دماغ سے نجاست غلاظت نکالے. اللہ والوں کی محبت اللہ انہیں نصیب فرمائے. طلبہ کو اور ہم سب کو پورے دین کے پابند بنائے. کمی کوتاہی اللہ سب کی معاف فرمائے. جو مرحومین ہو چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے. پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. ہمارا عمرہ آسان فرمائے اور نصیب فرمائے. اور آنے جانے والوں کی اللہ مدد و نصرت فرمائے. شہر میں اور ملک میں امن نصیب کرے، حفاظت مستحکم فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.